الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس سیرت کے عنوان سے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے عظیم نصائح اور نصیحتوں کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور تسلسل کے ساتھ مسلسل آنے والے واقعات کا تقریباً احاطہ کر کے جو اس میں پنہاں موجود ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کی صلاح کے پہلو ہیں اس سے ہم درس ہدایت حاصل کر رہے تھے، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی ہی نو انسانیت کی تبدیلی اور ہدایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. ہمارا درس جس تسلسل کے ساتھ اس آخری پہرائے میں ہوا تھا، اختصار کے ساتھ اس پر چند باتیں ہی عرض کی جائیں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ 10 ہجری تک کے واقعات ذکر کیے جا چکے ہیں اور 10 ہجری کے واقعات کی ابتدا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کو تفصیلاً مختلف گوشوں سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو معاملات پیش ہوئے یا سوالات ہوئے یا کوئی حالات پیش آئے یا دوران سفر کوئی آپ کے ارشادات، اس کو ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے سامنے جب وہ معاملات جو صبح شام پیش ہوتے ہیں تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان اقوال، ان افعال، ان عادات کے تناظر میں اور اس کی روشنی میں ہم ان معاملات کو حل کریں. حجۃ الوداع کے واقعات کو تقریباً تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے، سفر مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر منا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخت سفر باندھنا، اور تقریباً تمام ہی صحابہ کرام، اکثریت صحابہ کرام کی اس حج میں شریک تھی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. تو یہ کس قدر خوشبختی تھی کہ اللہ کے گھر کا سفر تھا اور اللہ کے محبوب کے ساتھ، تو یقیناً کوئی اسے فراموش نہیں کرتا. اس لیے جوک در جوک لوگ مدینہ ہی سے نہیں، مصر سے، شام سے، عرب کے گرد و نواح کے نواحی علاقوں سے، جہاں جہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، یمن سے، وہاں سے لوگ جمع ہوئے اور 100,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی تعداد جمع. اور پھر جب حج مکمل ہو گیا، خطبات ساری تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، جب حضور مدینے کی طرف نکلنے لگے تو یہ سارے 100,000 سے زیادہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ مدینے سے نکلے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنی بستیوں کی طرف جانے کے. اور حضور نے اس حج کے اندر پوری وضاحت کر دی تھی کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے والا ہوں، اس لیے ہر صحابی کی یہ جستجو تھی کہ جتنا زیادہ وقت حضور کی صحبت میں گزر جائے، اور جتنے زیادہ ارشادات سید عالم کو اس کے سن کر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور اس سے سامع نواز ہو کر برکتوں کو حاصل کر سکیں. جب مدینے سے لے تو اس میں یمنی صحابہ بھی تھے، اس میں مدینے کے علاوہ رہنے والے صحابہ بھی تھے، دور دراز کے رہنے والے بھی صحابہ تھے، طائف کے صحابہ بھی تھے. جب مدینے سے باہر نکلے ہیں تو یہ سارے صحابہ حضور کے ساتھ نکلے. ایک مقام تھا غدیر خم، جس کو یوں سمجھ جائے کہ تمام راستوں کا جنکشن اور مرکز کہا جائے، کہ جس کے بعد سارے راستے وہاں سے الگ ہوتے ہیں. اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تفصیلی خطبہ مرحمت فرمایا تھا، وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی شان میں، من کنت مولاہ فعلی بن مولا کے الفاظ تھے. اس کو ہم نے تفصیلا آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور آپ کی خدمت میں ہم نے واضح طور پر مسئلہ خلافت پر بھی اختصاراً گفتگو کی تھی کہ اس خطبے سے صرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منصب کو ظاہر کرنا تھا کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کو دوست رکھا جائے. اس خطبے میں خلافت کا کوئی اعلان نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی خلافت سے سروکار تھا، بس یہاں پر اہل تشیع حضرات خامخواہ دھاندلی کر کے اس کو خلافت کی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا اس پر میں 3 سے 4 درس تفصیلا جو اس کے مختلف گوشوں سے تھا اور اہل تشیع کے مضبوط دلائل سے تھا، اس پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی. خیر، اب اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ساری بحث آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں. من کنت مولا اس روایت کی کیا حیثیت ہے، ہمارا اور اہل تشیع کا خلافت کے مسئلے میں اختلاف کس نوعیت کا ہے، اور جس نوعیت کا ہے تو اس پر دلائل کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی اصول ہم نے وہاں پر ذکر کیے ہیں. اور کیا من کنت مولا فعلی مولا اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی بھی ہے تو ہمیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہوں گے. اور ہم حضرت اہل سننا حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں، یقیناً آپ چوتھے خلیفہ تھے. اگر اس میں خلافت کا اعلان فرض بھی کر لیا جائے تو آپ کی وہی خلافت تھی جو چوتھے نمبر پر تھی، اور خلیفہ بلا فصل کا اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. پر سبیل تنزل اگر اس روایت کو خلافت کے لیے مانا بھی جائے، پہلے ہے نہیں، اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں تعین نہیں ہے کہ پہلا ہے یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا. تو ہم اہل سننا بھی الحمدللہ حضرت مولا کائنات کے علی خلافت کو معاذ اللہ خاریوں کی طرز پر اس کا انکار نہیں کرتے. ہم اہل سننا الحمدللہ مولا کائنات سے محبت اور آپ سے بغض رکھنے والے کو منافق قرار دیتے ہیں، اور آپ سے محبت کرنے والے کو مومن قرار دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک آپ کی خلافت ثابت ہے، لیکن کب؟ حضرت عثمان غنی کے بعد. تو بر سبیل تنزل اگر لے کر یہ پہلو بھی نکالا جائے اس میں یہ ہے، کوئی تخصیص نہیں. اور ایک بات صرف عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، یہ کہ میں شیعہ دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ روایت آپ پڑھ کر حضرت ابوبکر کی معاذ اللہ تکفیر کرتے ہیں، ساری کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ نہ مان کر ابوبکر بھی اسلام سے نکل گئے، عمر بھی نکل گئے، عثمان بھی نکل گئے، سب نکل گئے. میں نے کہا تم ہی صرف ذاکر رہ گئے کالی پگڑی والے، تو میں تم سے وہ پگڑی بھی ایسی جس میں شملے نہیں ہوتے، جیسا دودھ والا کوئی کنستر سر پہ اٹھائے اس قسم کا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ من کنت مولا اگر یہ حضرت مولا علی کی خلافت کی دلیل ہے تو یہ تم دیسے ذوالجناح کو نظر آئی، مولا علی نے یہ حدیث کیوں نہیں حضرت ابوبکر کے سامنے پڑھی؟ تم جیسے ذوالجناح جو روڑوں پر نکل کر شور شرابہ کر کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، تو یہ روایت تو ان کو پڑھنی چاہیے تھی. لیکن پورا مقدمہ آپ اٹھا کر دیکھیے، مسلم روایتوں سے سیدنا علی نے نہ کبھی حدیث منزلت سے استدلال کیا، نہ حضرت علی نے کبھی اپنی خلافت کا استدلال من کنت مولا سے کیا، کبھی نہیں کیا. اگر یہ دلیل بنتی تھی تو تم دیسے ذاکروں کو خلافت پر یہ حدیث نظر آئی، مولا علی کو نظر نہیں آئی. ایک بات. اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کے مقابلے پر اپنی خلافت کو ثابت کرنا چاہا تو وہاں پر بھی من کنت مولا کو نہ پڑا, بلکہ وہاں پر آپ نے کیا پڑھا جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ امیر معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. تو دلیل کیا ہے؟ من کنت مولا نہیں, فرمایا دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے ہیں جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی, عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو شیو تھوڑا عقل سے کام لو. جہاں پر حضرت علی نے پہلی بات تو اپنی خلافت کا ابو بکر کے سامنے اعلان کیا ہی نہیں, اور جس کے سامنے اعلان کیا بھی تو من کنت مولا دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا, بلکہ مہاجرین اور انصار کا عمل پیش کیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی, عمر کی بیعت کی تھی, عثمان کی بیعت کی تھی. تو اگر ان تینوں کی خلافت ثابت نہیں تھی تو ان پر ہاتھ پر مرید ہونے والے, بیعت کرنے والے مسلمان نہ رہے. تو حضرت علی کے پاس کے کوئی دلیل نہیں تھی, جو مسلمان نہیں تھی ان کو اٹھا کر اپنی دلیل, اپنی خلافت پر دلیل پیش کر رہے تھے. تو ایک عجیب قسم کا مخمسہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا, اور یہ ہمیں کوئی شوق نہیں اس موضوع پر بات کرنے کا اور اس پر توانائی خرچ کرنے کا, لیکن اس کو مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے روایت کو ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا گیا. اور سب سے بڑی بات بدبختی اور ان شیعوں کی شکاوت اور ان کی رضالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر, ساری کتابوں میں لکھا کہ حضرت تین صحابہ کے علاوہ ابو ذر غفاری, حضرت مقداد بن اسود اور حضرت سلمان فارسی, یہ مسلمان رہ گئے تھے, باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, پوری دنیا سن رہی ہے. اصول کافی میں انہوں نے, یعقوب کلینی نے اس بات کو دلیلوں ثابت کیا, ملا باقر مجلسی نے حکایا حیات القلوب میں لکھا, خمینی خدا اس کی قبر کو جہنم بنائے اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, حضرت عمر کو گالیاں دی ہے, حضرت ابوبکر کو گالیاں دی ہے. کس روایت پر؟ اس روایت پر. تو لہذا صرف صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے اور نظریات حق کو واضح کرنے کے لیے ہم نے تفصیل یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا, اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر اگر رابضیوں کے پاس کوئی دلیل ہے تو چشمے ما روشن دل ما شاد پیش کریں, اور ایک حوالہ پیش کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان روایتوں کو اٹھا کر کبھی اپنی خلافت کی دلیل بنایا ہو, کبھی نہیں بنایا. نظر آئی تو ان ذوالجناحوں کو نظر آئی ہے کہ جو نا خواہ مخواہ اپنی ذاکر مال پکڑنے کے لیے, پھوں پھاں کرنے کے لیے سودا بیچتے, ایسی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ غدیر خم کا ایک اہم مقام تھا, اور اہم اس حوالے سے تھا کہ حضرت علی کی محبت اور آپ کا مقام جو مومنین کے دل میں ہونا چاہیے وہ ذکر کیا گیا, نہ کہ کوئی ایسی اہم مہم تھی. اور اگر خلافت کا مسئلہ اتنا ضروری اہم اور فرض تھا تو یہ تو حضور کی ذمہ داری تھی کہ حضور من کنت مولا جیسے چھپے الفاظوں میں بات کیوں کر رہے ہیں, بلکہ واضح کہتے میرے بعد خلیفہ علی ہوگا, بات ختم ہو جاتی. اس لیے کہ خلافت کا مسئلہ اگر ضروریات دین اور فرائض دین میں سے, تو یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ضروری شے اس کو واشگاف اور روشن الفاظ میں واضح کرے, نہ کہ مبہم الفاظ میں ذکر کرے. رسول کی ذمہ داری تھی کہ توحید کی طرف بلائے تو واضح انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کرے, رسول کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو ثابت کرے, واضح انداز میں کہہ دیا یہ اللہ کی کتاب ہے, رسول کی ذمہ داری تھی کہ وہ آخرت سے متعلق لوگوں کو تیار کرے, واضح طور پر کہہ دیا آخرت ہے. اگر خلافت کا مسئلہ واقعی میں اس قسم کے عقائد میں سے ہوتا کہ جیسا توحید کا عقیدہ ہے, جیسے رسالت کا عقیدہ ہے, جیسے آخرت کا عقیدہ ہے کہ جس کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اگر مولا علی کی خلافت, توجہ سے سنیے آپ سمجھدار لوگ ہیں, کہ اگر مولا علی کی خلافت کا مسئلہ اسی نوعیت کا ہوتا تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض نبوت میں سے تھا اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ آپ گویا کہ اشتہارے اور تشبیہات میں ذکر نہ کرتے, بلکہ واضح طور پر کہتے میرے بعد جو خلیفہ ہوگا علی ہوگا, لیکن حضور نے کوئی خطبہ نہیں دیا. تو اس میں قصور ابو بکر کا نہیں ہے. آپ الزام لگائیے سید عالم پر, اور سید عالم پر الزام کیسے لگ سکتا ہے, وہ بات رب کریم پر آئے گی. تو پتا چلا یہ سارا ڈھکوسلا تھا کہ جس میں صحابہ پر بھی تبرہ کیا گیا, نبیوں پر بھی تبرہ کیا گیا. تو یہ ضرور ہے کہ ہم شیعہ کو جھوٹا کہہ کر نبی کو تو سچا کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی بکواسات کو سن کر ان کو ہم سچا کہیں اور انبیاء کی طرف تکذیب کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ فرقوں کی بات نہیں کر رہا میں, یہ میں جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ عقائد کی بات ہے جن کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب انبیاء نے تو, نبی نے تو کوئی خلافت کی بات نہیں کی, لیکن یہ 1400 سال کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ نہیں حضرت ابوبکر کی خلافت, حضرت ابوبکر نے خلافت کو غصب کیا ہے, غصب کیا ہے, غصب کیا ہے, اور علی پہلے تھے پہلے تھے پہلے تھے. میں نے کہا یہ تمہارا فرض تھا بتانا یا رسول کا فرض تھا؟ تو رسول نے تو نہیں بتایا اور تم بتا رہے ہو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول کی تکذیب کریں اور تمہیں سچا کہیں. ہاں یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہم کذاب کہیں, تمہیں ہم لانتی کہیں, تمہیں ہم کہیں, اور انبیاء کرام کو اور حضرات صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے دامن میں پناہ لی ہے, جن کو حضور نے غار میں اپنے مائیت میں رکھا ہے، جن کو مسلح حضور نے عطا فرمایا ہے، جن کو حضور نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے تشبیہ دی ہے، جن کو حضور نے آج بھی گنبد میں اپنے آغوش میں سلایا ہوا ہے، تو ان کی صداقت پر ہم دلیل دے سکتے ہیں، اور جو ان کی خلافت میں ان کے خلاف جائے گا اسی کو ہم کذاب اور جھوٹا کہیں گے۔ اس اختصار کے بعد آگے چلتے ہیں اور دو چار بات میں مزید عرض کر دوں کہ جب حضور غدیر خم سے نکل گئے، یہ خطبہ پیش کر دیا، ہر صحابی نے حضور سے مسافہ کیا، جو یمنی تھا وہ یمن کے راستے پر چلا گیا، جو عرب کے گرد و نواح کے لوگ تھے وہ ان راستوں پر چلے گئے۔ جب رخصت ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، علماء لکھتے ہیں کہ 25 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 25 تاریخ کو، 9 کو حج تھا، 25 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو حضور مدینہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ منورہ میں آ گئے، اور یہ آخری لمحات ہیں، بہت اہم وصیتیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے تقریباً 22 سالہ سیرت کو جو سنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ آخر جو 3 مہینے آ رہے ہیں یہ سب اس کا نچوڑ آ رہا ہے، خلاصہ آ رہا ہے۔ قرآن مکمل ہو چکا ہے، کس اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے؟ اصول مکمل ہو گئے ہیں، قوانین مکمل ہو گئے، ہاں اس کی وضاحت، اس میں لوگوں کو تازہ کرنا، اس میں لوگوں کو ابھارنا، انہی باتوں کے لیے مزید برانگیختہ کرنا، اب وہ آیتیں اتر رہی ہیں، احکام نہیں اتر رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر احکام کو ختم کر دیا گیا ہے، اصول ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن اب جنت کی محبت میں ابھارنا، دوزخ کے عذاب سے ڈرانا، اور اسی طرح آخرت کے شوق کی طرف لانا، نبی کی محبت کی طرف، کیونکہ دوزخ کے اصول تو پہلے اتر چکے ہیں، جنت کے اصول تو پہلے اتر چکے ہیں، رسول کی حیثیت اور اطاعت کی بات تو پہلے اتر چکی ہے، توحید کی بات تو پہلے اتر چکی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کے نظام اور قانون تو پہلے اتر چکے ہیں، اب بس اس میں مزید ابھارنے کے لیے اس محبت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اور ربیع الاول، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 2 ربیع الاول کو ہو رہا ہے، تو اس دوران جتنے 2.5-3 مہینے میں جتنا قرآن اترا، اور قرآن جب تک اترتا رہا، اس میں دو باتیں ہیں، اصول تو ذی الحجہ میں رک گئے، یعنی قرآن ان معنوں میں مکمل کہ شریعت مکمل ہو گئی ہے، وہ ذی الحجہ میں ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے جو قرآن کی آیتیں اترتی رہی وہ انہی کی وضاحتوں میں تھی، وہ انہی کی ترغیب میں تھی، وہ انہی بعض معاملات کی ترہیب میں تھی، انہی معاملات کی طرف لوگوں کو برنگختہ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اصول تو اتر چکا ہے، لیکن اس پر تازہ کرنے کے، جیسے رسول سے محبت کرو، یہ اصول اتر گیا ہے، رسول سے محبت لازمی اتر چکا ہے، اب جو بعد میں آئے تھے ذی الحجہ کے بعد اتر رہی ہے، وہ حضور کی محبت کی طرف مزید ابھارنے کے لیے، اس اصول کی طرف لوگوں کو مزید لانے کے لیے، اس کی طرف مزید پختہ کرنے کے لیے، یعنی یوں سمجھیے اس کی تفصیل میں اتر رہی ہے، اس اصل حکم کو مزید قلب و جگر میں نافذ کرنے کے لیے اتر رہی ہے۔ اور حضور نے جس صبح سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، اس سے 8 دن پہلے، اور بعض روایت ہے 7 دن پہلے قرآن رک گیا مکمل، یعنی 7 دن جو تھے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، ذی الحجہ کے اندر اصول رک گئے، ختم ہو گئے، اور حضور کے وصال سے 7 دن پہلے مکمل وحی بند ہو گئی۔ کون سی وحی؟ قرآن والی وحی، اور وحی خفی، وحی غیر مغلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو حدیث ہے، اس کا القاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ہوتا رہا۔ تو جب 10 ذی الحجہ کو حضور، معاف کیجیے گا، 25 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو حضور جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ آخری لمحات وضاحت کے اعتبار سے بہت اہم تھے۔ محرم کا پورا مہینہ حضور نے مدینہ پاک میں گزارا، اور سفر کا مہینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بسر کیا، اور پھر سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اواخر کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے سید الشہداء کے مزار پر، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور احادیث میں بھی، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، ہم اس کا ایک اجمالی اور اس تمام دلائل کو ملا کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقان دل فگار کی ملاقات اور ان کی استغفار، ان کے درجات کی بلندی کے لیے احد تشریف لے گئے۔ سرکار جب احد پر آئے تو کئی صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے بھی عمل اپنی خلافت میں رکھا، حضرت عمر نے بھی رکھا، سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ نے پردہ فرمایا ہے، تو یہ اپنی عمر شریف کے جو 6 مہینے حضور کے بعد تھے، اس میں آپ ہر جمعے کے دن سید الشہداء کے مزار پر جاتی، مزار کا خیال رکھنا، وہاں پر جھاڑو، وہاں کی صفائی، وہاں کی بناوٹ، یہ آپ کے ذمہ تھی۔ تو نجدیوں کا یہ بکواس کرنا کہ مجاور رکھنا جائز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں, آگے بات آئے گی انشاءاللہ, اور میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا, اور گنبد کی تشریح کے حوالے سے بھی, اور انشاءاللہ مزارات کی خدمت کے لیے کہ وہاں پر کوئی خادم موجود ہو اس کی تعمیر تزئین آرائش کے لیے, آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے, تو یہ سیدہ زہرا کے پاس یہ ذمہ داری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے دربار مقدس کی صفائی, اس کی دیکھ بھال, وہاں پر زائرین کے انتظام یہ سیدہ زہرا خود فرماتی تھی, اور ہر جمعے کے دن آپ تشریف لے جایا کرتی تھی, یہ ایک معمول تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سید الشہداء کے دربار میں پہنچے ہیں, حضرت عقبہ بن عامر سے بخاری میں ایک روایت ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حضور کے ساتھ بالکل آخری معاملہ تھا, یعنی یہ واقعہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ ان واقعات میں سے ہے بعض علماء کے نزدیک کہ اس کے بعد حضور نے پھر کوئی خطبہ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ مرحمت نہیں کرا, اس کے بعد تقاضے بشری کے اعتبار سے مرض بخار آپ پر طاری ہوا, اور پھر یہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ تک گیا ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے اس کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق اعلیٰ کا سفر پیر کے دن ہوتا ہے, تو پیر سے ایک دن پہلے آپ آ جائیے اتوار, پھر ہفتہ, پھر جمعہ, پھر جمعرات, پھر بدھ, اور پھر منگل, اور پھر پیر. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ ٹھیک ایک ہفتے کے پہلے کا واقعہ ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلیٰ سے اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے یہ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ سید الشہداء کے دربار پر حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی نصیحت والی بات, اور اپنے کیونکہ صحابہ اکرام کے لیے اچانک اگر یہ ہو جائے کہ حضور ظاہری پردہ فرما رہے ہیں تو یہ بہت بڑا قلق ہے, یعنی جن کا ذہن بنایا گیا اس کے باوجود وہ صدمہ نہ جھیل پائے. علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے صرف 2 سال بعد تک زندہ رہے, اس کی وجہ یہ تھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم نے آپ کو ختم کر دیا. یہ علماء نے لکھا کہ رات بھر شب و روز آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا, جانوروں پر کیا گزری, حضور کی سواریوں پر کیا گزری, تو یہ غم جو تھا یقیناً پہاڑ پر بھی آئے تو پہاڑ پھٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے اور ظاہری پردہ فرمایا. آقا نے اس لیے کہ یہ ایک دم ان کے اوپر نہ آئے کہ جس سے یہ اپنی تمام تر تقاضوں کو کھو بیٹھے, اور آنے والے وقت میں انہوں نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے, اور وہ سارے معاملات جو ہے کہ خطرے میں پڑ جائے, اس لیے آقا علیہ السلام ہر وقت صحابہ اکرام کو اشارتاً کبھی وضاحت نہیں بتاتے تھے میں رخصت ہونے والا ہوں, دیگر انبیاء بھی رخصت ہوئے میں رخصت ہونے والا ہوں, اور ان کو تیار کرتے تھے. جس طرح سورۃ النصر کا نزول, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ جب اتری تو صحابہ بعض صحابہ خوش ہو گئے, اس سے نصرت کی بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر زار و قطار روتے ہوئے نڈھال ہو گئے, پوچھا گیا کیا, فرمایا اس میں نصرت کی بات تو بعد میں اصل میں حضور کی رخصت ہونے کی بات ہے. تو ان آیات کے اندر بھی پہلے سے ان کے دل و دماغ کو تیار کیا جا رہا تھا, اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وصال شریف سے ایک ہفتہ پہلے سید الشہداء کی مزار پر پہنچے تو وہاں پر حضور نے یہ جملے شاہ فرما, انتم سابقون ونحن بکم ان شاء اللہ لاحقون. یہ صحابہ کے سامنے حضور نے زور سے کہا, اور سید الشہداء کی طرف منہ کر کے, یعنی تم ہم سے آگے جانے والے ہو, انتم سابقون ونحن بکم ان شاء اللہ لاحقون, اور اللہ نے چاہا تو ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. تو یہ ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ صحابہ اکرام کو مرحمت فرمایا کہ جس طرح سید الشہداء چلے گئے ہیں اس طرح میرا بھی جانا ہے, لیکن صحابہ اکرام کو یہ غم بہت کھایا جا رہا ہے, کیونکہ موت جو ہوتا ہے نا وہ رشتوں کو کاٹ دیتا ہے, جو حضور نے بھی حدیث میں فرمایا, موت جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو کاٹ دیتی ہے. چند دل تک ایک محبت کا خمار دل پر ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ چل رہے ہیں, یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن زیادہ غلبہ محبت کا ہوتا ہے کہ ان کو وہ گھر میں نظر آتے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے, یا والد گرامی یا معزز شخصیت یا والدہ, تو اس جگہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہیں, اور غم اپنی جگہ پر ہوتا ہے, انسیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے, اس انسیت کی وجہ سے خواب میں مقرر زیارت بھی ہوتی ہے. صرف انسیت نہیں, روحوں کا آنا بھی حق ہے, اس سے انکار نہیں ہے, نہ میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں, وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایک میں محبت کے ذوق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محبت کے ذوق میں یوں ہوتا ہے کہ جیسا وہ میرے ساتھ ہیں, اور اولیاء روحانی طور پر اللہ کی عطا سے ساتھ ہو سکتے ہیں, میرے گھر میں وہ نظر آتے ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن کبھی محبت کے غلبے میں ایک عام آدمی مر جائے, ایک باپ کی حیثیت جو عالم نہیں تھا, بزرگ نہیں تھا, انتقال کر گیا, بیٹا بڑی محبت رکھتا تھا, لیکن اس کے دل میں بھی محبت کا ایک تصور ذہن میں بنتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسی کمرے کے اندر موجود ہے, لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جیسا وقت گزرتا ہے تو وقت سب سے بڑا مرہم ہے, وہ خیال مندمل ہوتا چلا جاتا, ڈھلتا چلا جاتا, ختم ہوتا چلا جاتا, اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو ان کے وصال کے فوراً بعد جو ان سے ملاقات کا شوق تھا اور ان سے جڑنے کی رغبت تھی, وہ آہستہ آہستہ مندمل اور ایک قصہ ماضی ہو جاتی ہے, اور سال دو سال چار سال کے بعد جیسے پہلے آپ ذکر کرتے ہوئے اشبار ہوتے تھے, اب ہمارے اندر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ موت رشتوں کو کاٹ دیتی ہے. موت کا وہ تصور باقی رہے تو زندہ کہاں پر زندہ رہ سکیں گے, وہ بھی مر جائیں گے غم کے اندر. تو یہ ایک نظام انسان کے اندر رکھا گیا, تو صحابہ اسی سے زیادہ وہ تھے کہ حضور اگر آپ کے دربار میں آئیں اور آپ کو نہ دیکھیں, یا ہم اگر اپنے کاروبار مصروف ہو جائے, تو صحابہ کی عادت یہ تھی کہ اگر اپنی دکان یا کسی کام میں ہوتے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد دوڑ کر آتے اور سرکار کے حجرے کی زیارت کر کے, یا حضور مسجد میں تشریف فرمائے تو سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھ کر دوبارہ چلے جاتے. حضرت صوبان کے بارے میں یہ کہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, اللہ ان نیک لوگوں کے سب کے ہماری مغفرت فرمائے, دیکھا کہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں اور زار و قطار حضور کو دیکھ کر رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا, صوبان تو اتنا روتا کیوں ہے مجھے دیکھ کر؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ تو دنیا ہے, اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں, جب دل چاہتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے تو دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں, لیکن یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں ہوں گا, تو اگر آپ کے صدقے ہمیں جنت مل بھی گئی تو آپ کا مقام تو کتنا بلند ہوگا, تو وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اب فکر دیکھیے کیا ہے صاحب, یعنی یہ لگن تھی, یہ حضور کے وصال سے وہ تڑپ جاتے تھے. یہ فاروق اعظم اس بات کو سننے کے لیے گواہ ہی نہیں تھے کہ سرکار نے مثال فرمایا, آپ نے تلوار کھینچ لی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور مدینے کی گلیوں میں آپ نکل آئے اور آپ نے فرمایا, اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, اس کی گردن ہوگی اور عمر کی تلوار ہوگی. اور آپ پر یہ کیفیت تھی کہ آگے کوئی شخص سیدنا عمر کے سامنے نہیں آتا تھا, سیدنا عمر چلاتے ہوئے گلیوں میں پھر رہے تھے. یہ جو ایک کیفیت تھی اس غم کی وجہ سے, اب بات کیسے کریں گے, اب زیارت کس کی کریں گے, اب وہی کا نزول ختم ہو گیا, اب اللہ کا کلام نہیں اترے گا, سرکار کا چہرہ, یہ غم ان کو بالفاظ ظاہر کھایا جا رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں محاورے کے طور پر. اس لیے صحابہ کرام علی رضوان اس میں بہت زیادہ بے قرار تھے. سرکار نے جب ان کی بے قراری دیکھی کہ یہ سنبھلیں گے نہیں, دائے ان کو جتنا بھی سمجھاؤ ان کا جو تعلق مجھ سے ہے, اور حضرت صوبان کو انہوں نے فرمایا, جب تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گا اور آج تیرے دل میں خواہش ہوتی تو آ جاتا ہے, وہ فرمایا, سن قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ رسول کے ساتھ ہی ہوں گے, اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے, اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو فرمایا, صوبان بے فکر رہے, جس طرح دنیا میں تو میری زیارت کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی تو میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا, اس لیے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور میری اطاعت کی, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ انہیں کر دے گا ان میں سے کہ جو انعام یافتہ ہے, نبیین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. تو یہ آیت کریمہ درس دے رہی ہے کہ جن سے محبت و تعلق رکھا جائے تو دنیا میں جس طرح ان کی محبت قرار دیتی ہے, آخرت میں بھی اللہ رب العالمین انہی کے دامنوں میں ہمیں اسیر بنائے گا انشاءاللہ. اب جب حضور یہاں سے لوٹے ہیں تو یہ ایک آخری خطبے کے چند کلمات سنیے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے کہ صحابہ کے قلب و جگر کے اندر وہ بے قراری اور وہ پریشانی جو تھی وہ تھی. سرکار نے بلایا سب کو, چلو آؤ پھر مسجد میں بیٹھ گئے, بیٹھ گئے. یہ تو نہیں کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو, بلکہ حضور نے ان کے مفہوم کو بیان کیا کہ, اور زبان حال سے یہ خطبہ بتاتا ہے, زبان قال میں تو یہ الفاظ کہہ رہے ہوں گے لیکن زبان حال سے یہ بتایا کہ تم یہی گھبرا رہے ہو نا کہ لوگوں کو تم قبر میں چھوڑ کر آتے پھر ان سے کوئی رابطہ نہیں رہتا, تو تم سمجھتے ہو کہ اب نبی پاک جب مزار میں چلے جائیں گے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کر لیں گے تو کوئی رابطہ نہیں رہے گا, یہ غم ہے نا. فرمایا, اس سے بے فکر, پہلے تو میں تمہیں اپنی موت ظاہری انک میتون و انہم میتون کے قاعدے کو پورا کرنے کی, اور کل نفس ذائقۃ الموت کے اس قانون شریعہ اور قانون الہیہ اور قانون قدرت کے قاعدے کو پورا کرنے کی. میں تمہیں بتاتا رہتا تھا کہ پہلے انبیاء بھی گزرے, میں بھی گزر جاؤں گا, لیکن اس لفظ کو سن کر تمہارے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی کہ گزرنے کا معاملہ یہ کہ بس ختم. فرمایا ایسا نہیں ہو. یہ خطبہ حضور نے آخری دیا, بخاری میں بھی ہے, اور اس سے حضور کے حیات النبی کا, حضور کے حاضر ناظر ہونے کا, اللہ کے فضل سے آپ کا علم غیب جاننے کا, اور امت کے ساتھ جو آپ کے نظریات ہیں اس کی فروغ ہوتی ہے. حضور نے خطبہ سفر کے بالکل اختتامی تاریخوں میں دیا. فرمایا سارے صحابہ جب جمع ہو گئے, فرمایا گھبراؤ نہیں, وہ اور ہوتے ہیں جن کو تم قبر میں ڈال کر آؤ تو تم سے تعلق نہیں رہتا. فرمایا اگر میں اپنے مزار میں چلا بھی گیا تو فرمایا انی فرت ان بین ایدیکم فرت وانا علیکم شہید, میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی تم سے آگے جانے والا ہوں, بس اتنا ہے تم سے آگے جانے والا. اور ایک معنی ہے کہ انی فرت لکم, میں تمہارا پیش رو ہوں, تم سے آگے جا رہا ہوں. کیوں آگے جا رہا ہوں؟ فرمایا وانا علیکم شہید, اور میں تم سے غافل نہیں ہوں, میں تمہارے معاملات پر شہید اور گواہ ہوں. اس طرح آج گواہ ہوں, اس طرح قبر میں رہ کر بھی گواہ ہوں, یعنی میرا مشاہدہ اسی طرح باقی رہے گا. فرمایا وانی لانظر الیہ من مقامی ھذا, اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پہلے کیوں جا رہا ہوں؟ فرمایا میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض پر تمہارا انتظار کروں. اور فرمایا کہ واللہ انی, خدا کی قسم, بے شک میں لانظر ضرور و ضرور ابھی دیکھ رہا ہوں حوضی, اپنے حوض کو, الان اسی وقت میں اپنے حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں, کہ اب میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا. فرمایا میرا رشتہ تم سے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ تو قانون قدرت ہے جس کی تکمیل کے لیے بات ہو رہی ہے, لیکن جس طرح میں ممبر پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا ہوں, اس طرح اپنی قبر شریف میں رہ کر بھی تمہیں دیکھوں گا. جس طرح ممبر پر بیٹھ کر میں تمہارا گواہ ہوں, وانا شہید علیکم, اپنی قبر میں رہ کر بھی تمہارا گواہ ہوں. اور گواہی بغیر مشاہدے کی نہیں ہوتی, گواہی بغیر مطالعے کی نہیں ہوتی, معائنے کی نہیں ہوتی, مشاہدے کی نہیں ہوتی. تو یہ تعلق ذکر کیا کہ گھبرانا نہیں, کبھی غم ہو تو میرے پاس ہی آنا اور میں تمہاری دستگیری کروں گا. اور اسی لیے امام شیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے خصائص کے اندر, الحاوی الفتاوی کے اندر, کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ پر پانی بند کر دیا گیا تھا باغیوں نے, اور 40 دن تک آپ کو میٹھا پانی نہیں دیا گیا, حصار تھا, حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لباس میں چھوٹا سا مشکیزہ چھپا کر میٹھے پانی کا, اور اپنے اوپر چادر ڈال کر باغیوں سے بچ بچا کر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے مکان میں داخل ہوئے اور پانی لا کر پیش کیا کہ حضور اتنا مہینے سے زیادہ ہو گیا اور آپ پر پانی بند تھا, تو حضور یہ پانی پیجئے, پیاس بجھائیے. فرمایا میری پیاس تو بجھی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور کیسے بجھی ہوئی ہے؟ فرمایا نبی پاک ابھی مجھے پانی پلا کر گئے. اور ایک اور روایت حضرت امام سیوطی نے اسی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو یہ الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے گھبرا کر پوچھا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ابھی آقا مجھے پانی پلا کر گئے ہیں. تو یہ امام ملت و دین امام جیلانی سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے الحاوی کے اندر نقل کیا ہے, اور آپ نویں صدی کے مجدد ہیں. تو یہ روایات وہاں پر موجود ہیں جو اس کی تشریح کرتی ہیں کہ انا شہید علیکم, میں تم سے غافل نہیں ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ کہیے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اب بھی میرے آقا گنبد سے دیکھ رہے ہیں. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَذَا, اور میں اپنے حوض کو اسی وقت دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور سنو میرے صحابہ, مجھے اللہ نے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. سورہ انعام کا بھی جواب یہاں بن جاتا ہے کہ محبوب کہو میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو کنجیاں کس چیز کی ہیں؟ حضور یہاں پر فرما رہے ہیں مجھے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. اور اگر بد مذہب یہ آیت پیش کریں کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, کہ نبی کہیے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں علم غیب نہیں جانتا, تو یہ حدیث میں تو ثبوت ہے, پتا چلا یہ لڑ نہیں رہی ہے. وہاں پر مراد یہ ہے جس کی تشریح میں بار بار کر چکا ہوں, وہاں پر خزانے کی اور علم کی نفی حضور سے کرائی اس لیے گئی ہے کہ دراصل وہاں سے خدائی کی نفی مراد ہے. معنی یہ ہے کہ میں نہ از خود خزانوں کو لے سکتا ہوں نہ از خود میں غیب کو جانتا ہوں. ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ اپنے فضل سے مجھے خزانے بھی عطا فرماتا ہے اور غیب کی وحی بھی فرما دیتا ہے. کسی کا اشارہ وہاں پر موجود ہے اور امام رازی نے وہاں پر وضاحت بھی کی ہے کہ دو چیزوں کی نفی حضور سے کرائے گی، خزانے کی اور علم کی. کیوں کرائے گی؟ فرمایا یہ مدار الوہیت تھا. حضرت عیسیٰ نے جب اپنے مقام اور عظمت کو بتایا تو لوگوں نے خدا کہہ دیا، علم بتایا تو لوگوں نے خدا کہہ دیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے خزانوں کی شان صحابہ کو بتائی کہ ایک سوکھی روٹی اٹھا کر اس پر کچھ پڑھ کے رکھ دیا تو چند روٹیاں ہزاروں کے لیے کافی ہو گئی، تو کہیں صحابہ یہ دیکھ کر آپ کو خدا نہ کہہ دیں اور آپ کی علمی جلالت کو دیکھ کر کوئی آپ خدا نہ کہہ دیں، تو پہلے کہہ دیا کہ محبوب کہہ دو میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے اور میرے پاس کوئی غیب کے علم نہیں، یعنی خود سے نہیں ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں، تاکہ مکمل اس کی وضاحت ہو جائے. اور یہ آخری جملہ سنیے، فرمایا کہ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی. اور آخری جملہ یہ بھی سنیے، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِعِبَادِي، میرا تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہارا انتظار بھی کر رہا ہوں، تم سے ملاقات بھی ہوگی، سارے معاملات ہوں گے. اس لیے صحابہ اکرام کو یہی تڑپ لگی رہتی تھی. حضرت انس ایک دفعہ پریشان بیٹھے تھے جامع ترمذی میں، سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے کہ حضور میدان محشر یاد آ رہا ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا میدان محشر یاد آ رہا ہے تو تمہیں نماز نہیں پڑھی تھی، تم نے روزے نہیں رکھے تھے، یہی تو محشر میں کام آئے گا. لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ نمازیں ہی کام آئیں گی، لیکن وہ سوال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور این اطلبک یا رسول اللہ، حضور میدان محشر میں اتنے خطرناک معاملات ہوں گے تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ فرماتے ہیں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو سید عالم نے یہی فرمانے نہیں، میری تلاش کا، میرا کام تو کلمہ پڑھانا تھا، جس کو ابھی بکواس کرتے ہیں، میرا کام تو کلمہ پڑھانا تھا، میرا کام تو کتاب دینا تھا اور میرا کام تو آپ کو دین سمجھانا تھا، باقی تم جانو نمازیں جانے دین جانے، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا، تم اپنی نمازوں کو لو. لیکن آپ دیکھیے حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تو یہ پوچھتا ہے کہ میدان محشر میں تو مجھے کہاں تلاش کرے گا؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اپنی نماز کو لے کر چلنا، بلکہ فرمایا گھبرانا نہیں، پورے صراط پہ مل جاؤں گا. یہ تسلی ہم لگا رہے ہیں یا حضور دے رہے ہیں؟ مجھے بولیے، حضور دے رہے ہیں نا. اور وہ پھر صحابی آگے سے جیسا بچہ ماں کے سامنے بلبلاتا ہے اور اپنی شکایت درج کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ملے، بھیڑ بھاڑ جمع غفیر، آپ سید عالم ہیں اور آپ کی امت کی کثرت ہے، تو ان اربوں خربوں لوگوں کے درمیان میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ سرکار نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ میزان پر آ جانا. کہتے ہیں حضور اگر میں میزان پر نہ پاؤں تو آپ تو کئیوں کو بخشوا رہے ہوں گے، میں آپ تک نہ پہنچ پایا. سرکار نے فرمایا پھر تم حوض پر آ جانا، میں غلاموں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اور گھبرانا نہیں، ان تینوں جگہ میں کہیں بھی میری تیرے سے ملاقات ہو جائے گی. تسلی بھی حضور نے دی، پتا بھی حضور نے دیا، سوال بھی بتایا، جگہ بھی بتائی. اب کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ ساری روایتیں پڑھنے کے باوجود، یہ صرف ہم نہیں، یہ بابی نہیں پڑھتے، یہ سب پڑھتے ہیں، لیکن تعصب کا اہنک ہوتا ہے. اس پر میرے امام نے بڑی پیاری بات کی، افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا. یعنی بھیڑ جو اس نے تعصب کی لگائی ہوئی تھی، اس میں جوش تعصب میں بڑا پیارا جملہ کہا، افر منکر یہ بڑا، افرے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا. اور کامیاب ہونا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. اور ایک بات یہاں پر مزید اعلی حضرت نے فرمائی، وہ یہ کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یہ بھی حدیث میں ہی ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی کا معنی ان سے بے پرواہ ہوا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میرے لوٹے کافی، بستر کافی، میری نمازیں کافی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ ایک شعر میں بیان کیا، جس پر کئی روایتیں ہیں، کہ وہ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں وہ جائے گا جو حضور سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرے گا. کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیوں؟ تو بے پرواہ ہو کر جنت میں جا سکتا ہے. ارے دیکھ خلیل اللہ جو ابراہیم ہے، ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی رسول ہیں، جنتی ہیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. قیامت میں تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ کے دربار بنانا پڑے گا. تو یہ آخری خطبہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمایا, یہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا میں نے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کے بعد ایک اور خطبہ ہے جو جنت البقیع کے حوالے سے سرکار نے اپنے خاص غلام حضرت موئے حبا کو حضور نے ذکر فرمایا ہے, اور جنت کے معاملات کو آپ نے جنت البقیع کے حوالے سے ذکر کیا, اور اس کے بعد جس کو مرض علالت کہا جاتا ہے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے اوپر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے طاری ہوا, اور پھر اس کے چند دن کے بعد سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو یہ دو خطبے میں نے آج درس کے اندر آپ کے سامنے پڑھے ہیں, اس امید کے لیے جو صحابہ اکرام نے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا ہے کہ میں نے رخصت تو تم سے ہونا ہے لیکن تمہیں بھولنا نہیں ہے اور نہ تمہیں بھلانا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان کی جو شخصیات ہیں وہ اسی معاملے کے اعتبار سے رہی ہے. حضرت ابو بکر کا بھی جب انتقال ہوا تو آپ نے یہی کہا کہ میرے جنازے کو لے جا کر حضور کے دربار کے سامنے رکھ دینا, اگر قبر شریف سے جواب آ گیا تو ٹھیک ورنہ اٹھا کے جنت البقیع میں رکھ دینا. امام راضی نے لکھا کہ آپ کے جسد مبارک کو سرکار کی جالیوں کے سامنے رکھا گیا اور کہا کہ حضور آپ کا محبوب حاضر ہے, تو کہا جاتا کہ دروازہ کھلا اور حاضرین نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ میرے محبوب کو میرے پہلو میں ڈالو. تو یقیناً جب اس منصب کے اہل لوگ ہوتے ہیں ان پر آوازیں بھی آتی ہیں, بات بھی ہوتی ہے. دیوبندیوں کا پیر مولوی زکریہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب سیدنا شیخ الاسلام احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں پہنچے اور کہا اے جد کریم میں آپ کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہتا ہوں, تو یہ بابیوں نے بھی تبلیغی جماعت میں اور دیگر جگہوں پر لکھا ہے کہ قبر شریف سے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نمودار ہوا اور مجمع کے جتنے لوگ تھے سب نے مشاہدہ کیا, اور شیخ الاسلام اور غوث اعظم کے غلام حضرت احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے غوث پاک کی نسبت سے اس کمال کو پایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو بوسا دیا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روز مبارک پر ہوا. مسند امام احمد کی انتہائی دقت, ہمیں نظر نہیں آتا. میں نے کہا تمہیں نوٹ کے علاوہ کچھ نظر آئے تو تمہیں نظر آئے نا, تمہیں انسان نظر نہیں آتے, تمہیں بندے نظر نہیں آتے, تمہیں دنیا کی کوئی تویز نہیں, تو سرکار کے چہرے دیکھنا چاہتے ہو. دلیلیں سامنے موجود ہیں. مسند امام احمد کی صحیح حدیث سے سرکار فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ آئیں گے. صحیح حدیث ہے مسند امام احمد کی جس کے سارے راویوں کی توثیق ان کے ملاؤں نے بھی کی ہے کہ انتہائی درست ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ میرے مزار پر آئیں گے اور جب مجھ سے یہ کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ, تو میں جواب دوں گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم. یہ حضور نے فرمایا میں اپنی قبر شریف سے جواب دوں گا, اور میری قبر پر پوری رات, جو علماء نے لکھا کہ پوری رات آپ رکھیں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی تعلیم حاصل کریں گے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پاک کرنا چاہا, انہی کے چہرے کو حضور کو دکھایا. اس لیے کہ دل میں جب تک اللہ کا عرفان نہ اترے, تو یہ تو وصال کے بعد کی بات ہے, سرکار جب سامنے موجود تھے تب بھی ابو جہل دیکھ کر نہیں پہچان سکا, ابو جہل دیکھ کر نہیں پہچان سکا. اس لیے کہ اللہ جب کسی کو نہ دکھانا چاہے تو وہ آنکھوں کو اسے دیکھ رہا ہے لیکن نہیں پہچان جا سکتا, اور جس کو اللہ رب العالمین دکھانا چاہے تو وہ اویس سے کرنی دیکھ نہیں رہا لیکن محبت کا شکار ہو کر جنتی ہو رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے دکھائے اور جس کو نہ دکھائے. تو حضرات گرامی, یہ تمام چیزیں قوت و بساط اور ہماری مادی قوتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہیں, اللہ کے اکرام کے ساتھ ہیں. گھر کا چچا ابو لہب جس نے کرامتیں بچپن سے دیکھی ہیں لیکن اس نے نبی پاک کو پھر بھی نہ دیکھ سکا. بلال حبشی حبش سے آئے, انہوں نے حضور کو بچپن میں نہیں دیکھا لیکن اللہ نے ان کو دکھانا چاہا تو انہوں نے حضور کی رسالت والی شان دیکھ لی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت والی شان اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے. تو قبر سے مشاہدہ کرنا, قبر شریف میں سننا, امت کو دیکھنا, امت سے باتیں کرنا, خواب میں ان کے پاس آنا, بنفس نفیس ان کے پاس چلے جانا, یہ حضور کی رسالت والی شان ہے. یہ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مشاہدات کرا دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ درس سیرت کی برکت سے رب کریم ہمارے دلوں کی گندگیوں کو پاک کرے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا اور اپنے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنائے. یہ مبارک نقوش اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں سے ہمارے روحوں تک اتارے اور ہمارے روحوں کا حصہ بنائے, ہمارے دل کا قرار بنائے اور ہمارے ذوق و شوق کی اصل اور اساس و بنیاد بنائے کہ ہم ذوق سے کسی شے کو محسوس کریں اور کسی شے کی جانب لذت کے لیے ہم اپنے فکر کے قدم کو آگے بڑھائیں، تو سب سے پہلے لذت کے عظیم اور منتہا کمال کے اوپر جو شے موجود ہو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ہو، آپ کی محبت ہو، آپ کی یاد ہو، آپ کے شہر کی یاد ہو، آپ کی گنبد کی یاد ہو، آپ کی مزار کی یاد ہو، اور قیامت کے دن آپ سے ملاقات کا شوق ہو اور آپ کی زیارت کا شوق ہو، اور یہ شوق ہو کہ میری آنکھیں امتی ہو کر رسول کو نہیں دیکھ سکتی لیکن رسول کی آنکھیں ضرور ایسی ہیں کہ جو رسول ہو کر امتیوں کو دیکھ سکتی ہے. اللہ رب العالمین اسی نظریے پر ہمیں ثابت قدم رکھیں. گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو سبز جالی ہے، ہری جالی ہے، وہاں کا تصور کیجئے، اور بارگاہ رسالت میں موجود ہو کر اپنی درخواستیں حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے. اور میرے آقا کو میرے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، رب خود فرماتا محبوب اپنی شان بیان کرو، اور جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے تو اس سے رب کریم خوش ہوتا ہے، اور جس کام سے رب کریم خوش ہو اس سے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں. تو سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سرکار کی بڑائی بیان کریں جو امام بصری نے بیان کی ہے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. فانصب الى ذاته ما شئت من شرف، فانصب الى قدره ما شئت من عظم مولايا. صل مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں جو اور ان کے عزیزوں میں اور رشتہ داروں میں اور تمام مسلمانوں میں جو بیمار ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، جو رزق کے حوالے سے، جو مال کے حوالے سے، دنیاوی ضروریات جائز کے حوالے سے مولا کریم جو جائز مرادیں ہیں اس درس کی برکت سے، اس سلام کی برکت سے، تیرے محبوب کے روضہ مقدس کی برکت سے، اس مبارک و مقدس گنبد کے صدقے مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے. ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، مرتبہ کلمہ عطا فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کی قدموں کا بوسہ عطا فرما، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کی نقوش کا بوسہ عطا فرما، اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر شفقت، چادر رخصت اور چادر شفاعت تلے ہم گناہگاروں کو جگہ عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. توبہ کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ.